صلی اللہ رسول کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پریویس سنڈے سورہ رحمان کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. سورہ رحمان میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، تو میں روایتی انداز میں تفسیر بیان کرنے کی بجائے ان الفاظ کے بارے میں زیادہ ایمفیسس دے رہا تھا جو اس میں کی ورڈز ہیں، کی پوائنٹس ہیں. اسی ضمن میں لفظ انسان پر بحث ہوئی تھی اور قرآن پاک کی اس سورہ میں جہاں انسان کو ریفر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علماء کی اکثریت اس چیز پر متفق ہے کہ شروع کی تین آیات میں جو انسان کا ذکر بار بار آیا، وہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ ہماری ایک نشست میں یہاں بات ہوئی تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریفر کیا، بہت سے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ انسان سے مراد بنی نوع انسان ہے یا حضرت آدم علیہ السلام ہے. لیکن ان تین آیات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریفر کیا ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ یہ قرین قیاس ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیونکہ ایک تو رب نے کہا کہ ہم نے انسان کو قرآن کا علم عطا کیا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو علم البیان عطا کیا. یہ جو قرآن کا علم ہے، یہ رب تعالیٰ سے براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے، کسی انسان کو نہیں. ہم تک قرآن پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم براہ راست رب تعالیٰ سے ملا ہے. دوسرا اس میں ریفر کیا اللہ تعالیٰ نے علم البیان کو. قرآن کو بیان جس خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ آج تک کوئی دوسرا انسان اسے بیان نہیں کر پایا. جیسے میں نے عرض کیا تھا یہاں کسی نشست میں کہ پیغمبر، رسول یا نبی، یہ سب کے سب دنیاوی لحاظ سے امی ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی دنیاوی علم نہیں ہوا، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے کسی دوسرے انسان سے دنیاوی علم نہیں سیکھا. ایسا نہیں کہ رب تعالیٰ کو علم پسند نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ رب تعالیٰ تو علم کو بہت پسند کرتا ہے. اس کے پیچھے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مصلحت صرف ایک ہی تھی کہ اگر کوئی نبی یا کوئی پیغمبر یا کوئی رسول اپنے ہی جیسے کسی انسان سے علم حاصل کرے گا، تو انسان میں خود خامیاں ہیں، اس کی عقل میں خامیاں ہیں، اس کے علم میں بھی خامیاں ہیں. کسی انسان کا علم مکمل نہیں ہے، کسی انسان کی عقل مکمل نہیں ہے، اور کوئی شخص خود مکمل نہیں ہے، خطاؤں اور خامیوں کا پتلا ہے. تو اگر کوئی پیغمبر کسی انسان سے کوئی علم حاصل کر لے گا، تو اس علم میں خامیاں اور کوتاہیاں، غلطیاں ہوں گی. اور جب کوئی پیغمبر اس علم پر عمل کرے گا، تو اس عمل میں بھی خامیاں رہ جائیں گی. وہ زیادہ ڈیزاسٹرس اس لیے ہو جائے گا کہ عام انسان کی غلطی تو شاید اس کی اپنی ذات تک محدود رہے یا اس کے خاندان کو متاثر کرے، لیکن پیغمبر کی خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو، تو وہ اس کی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو پوری کی پوری قوم غلط ہوتی چلی جائے گی. اس لیے رب تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کسی انسٹیٹیوشن سے علم حاصل نہیں کرنے دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے پیغمبروں کو خود علم عطا فرمایا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا نبی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اس سے سرزد ہونے والا ہر فعل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، اور یوں اس میں خامی یا غلطی نہیں ہوتی، اور اس کی قوم کے لیے دلیل نہیں بنتی وہ خامی. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور اس کو واش کر کے اس میں علم کا نور بھر دیا گیا. تو علم البیان جو یہاں ریفر ہوا ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کہا گیا ہے، تو انسان سے مراد وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح ایک بات ڈسکس یہاں کر رہے تھے، اسی سورہ میں لفظ عدل کا آیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو عدل پر پیدا کیا. اکثر اولیاء کرام اس عدل کو ترازو سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ترازو ہے. قرآن پاک کی جب کبھی بھی بات ہوئی تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے کچھ معنی تو وہ ہیں جو کتاب میں لکھے ہیں، باقی مخفی معنی ہیں جو کھلتے ہیں اولیاء کرام پر. تو وہ جو بات میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ لفظ عدل ہے جو سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے. اس کے ظاہری معنی تو بے شک ترازو ہی کے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ کاروبار کرو تو اسے ترازو میں کمی بیشی نہ کرو، نہ تو کسی کو دیتے وقت کم تولو نہ کسی سے کچھ لیتے وقت زیادہ تولو. یہ ظاہری معنی ہیں اس کی، اس میں شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کا سلیقہ سکھایا ہے یہ کہہ کے، لیکن در حقیقت اس کے جو مخفی معنی ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ اس کو ہم ترازو سے تشبیہ دے کر مطمئن ہو جائیں. یہاں استعمال ہونے والا لفظ عدل اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے. ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو اپنی مخلوق اس زمین پر پیدا کی وہ متوازن ہے زمین پر پائے جانے والے ریسورسز کے ساتھ. جو کچھ یہاں دنیا میں آیا اس کو رہنے، زندہ رہنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ رب تعالیٰ نے پہلے سے یہاں پیدا کیے ہیں اس کے لیے. ان کی تعداد اس طرح سے متوازن کر دی ہے کہ اس زمین پر بسنے والی دوسری چیزیں ان کی کمی یا زیادت کی وجہ سے افراد و تفرید کا شکار نہ ہونے پائیں. آپ کبھی جنگل کی زندگی پہ بیٹھ کے غور کیجئے، جنگل میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے شیر اور ہاتھی تک پلتے ہیں. اسے اگر ہم ذرا سا غور سے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک جاندار کی موت دوسرے جاندار کی زندگی ہے، اور وہ تعداد کم یا زیادہ نہیں ہوتی. جنگل کی آبادی درندے درند پرند وہ وہیں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں، لیکن وسائل میں کمی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح آبادی ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں پاتی کہ یا تو کوئی بیماری آ لے گی انہیں اور اس میں بڑی تعداد میں اموات ہو جائیں گی، کوئی سیلاب آ جائے گا، آگ لگ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، اس کے نتیجے میں آبادی कम हो जाएगी। ये कुदरत के पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स हैं। आप में से जिन साहिबान ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसके फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कि कुदरत जमीन पर आबादी को कंट्रोल में रखती है, और कंट्रोल में रखने के जरा यही हैं जो मैंने अर्ज किए कि कुछ डिजास्टर्स रब ताला इंसानों के हाथों ले आता है, जैसे जंग है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज की सूरत में पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स एक्सरसाइज हो जाते हैं, कहत है, खुशसाली है, जलजले हैं, आग है, सैलाब है, और इसी तरह के तूफान आ जाते हैं। तो दोनों तरह के मेथड्स इंसान के लाए हुए भी और कुदरत के लाए हुए भी, इनके जरिए से रब ताला एक तवाजन कायम रखता है इस जमीन पर पाए जाने वाले वसाइल और आबादी में। तो यूं उसने एक अदल कायम किया है, वो तमाम जानदार जिन्हें रब ने पैदा किया उनके जिंदा रहने के वसाइल, सर छुपाने के वसाइल साथ उसने पैदा कर दिए और एक अदल के साथ कर दिए, एक तवाजुन है। अदल से मुराद यहां रब ताला की तरफ से पैदा किया जाने वाला वो तवाजुन है जो उसने किया। इसी तरह इंसान या दूसरे जानदार, उनको जिंदा रहने के लिए जिस जिस्मानी साख्त की जरूरत है उसमें एक तवाजुन पैदा कर दिया है। हम में से कोई भी अगर ये चाहे कि इंसान के जिस्म में पाए जाने वाले आजा में से किसी एक उज्व को दूर कर दे, खत्म कर दे, और फिर वो जिंदगी नॉर्मल गुजार ले, मुमकिन ही नहीं। छोटे से छोटा उज्व जो इंसानी जिस्म का हिस्सा है, अगर वो डैमेज हो जाए तो जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती, हम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जिंदा रहने लगते हैं। इसी तरह परिंदों के अंदर आप देखिए कि उनके विंग्स ऑफ फेदर्स, अगर उनकी तादाद में हम कमी या ज्यादती कर दें किसी साइंटिफिक तरीके से तो उनकी जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती। यही हाल दरिंदों का है। तो ये एक अदल है, एक तवाजुन है जो रब ताला ने पैदा किया है। सूरह रहमान में जो लफ्ज अदल आया वो बमायनी तवाजुन के है, और जाहिर मानों में वो बमायनी तराजू के हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो सलीका सिखाया। अब ये जो तराजू जो जाहिर मायनों में है, हम ये सोच के खामोश हो जाते हैं कि इससे मुराद शायद तोलने की हद तक है। ऐसा नहीं है। ये जो तराजू जाहिर मानों में भी इस्तेमाल हुआ उसके भी कई एक पर्थ हैं। एक पर्थ हटाइए दूसरा निकलता है उसके नीचे। हमें इस तराजू को सिर्फ लेन देन में इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि जब हम किसी के बारे में कोई राय देते हैं तो उस वक्त भी ये तराजू एक्सरसाइज में आ जाना चाहिए कि हमारी राय इतनी नपी तुली हो कि वो हमारे अपनी राय से बायस न हो जाए, इस कदर तोल कर राय दे दी जाए। अगर एक शख्स से मेरी नाराजगी है, डिसलाइकिंग है उसके लिए, हत्ता कि अगर उससे दुश्मनी भी है, तो जब मैं उसके बारे में राय दूं तो वो राय इतनी नपी तुली होनी चाहिए कि मेरी डिसलाइकिंग्स का हल्का सा अक्स उस पर न पड़ने पाए। जो उस शख्स की अच्छाइयां हैं वो मैं खुले दिल से उसी तरह बयान कर दूं। मुसलमान की शानी यही है कि अपने बदतरीन दुश्मन के बारे में भी जब बात करता है तो मबनी बर हक होती है, उसके अंदर वो कमी या ज्यादती नहीं करता कि वो मेरा दुश्मन है, मेरी बात से उसको फायदा मिलेगा, बड़े खुले दिल से उसकी खूबियों का एतराफ करता है और उसकी खामियां बयान करते वक्त उतनी ही वो کنجوسی سے کام کرتا ہے کہ کم سے کم خامیاں بیان کی جائیں اور جو خامیاں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی کم تر کر کے دکھا دے دوسروں کو، تاکہ اس کے دشمن کی پوزیشن خراب نہ ہونے پائے لوگوں کے سامنے. یہ شان ہے مسلمان کی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کام نہیں بھی کرتا کہ دشمن کی خوبیوں کو اجاگر کر دے اور اس کی خامیوں کو کمتر کر کے بیان کرے، وہ اسی طرح بیان کر دیتا ہے جو خوبیاں اور اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں، جو خامیاں موجود ہیں ان کو، تو بھی وہ توازن پر رہ جائے گا، یہ ترازو ان معنوں میں بھی آئے گا. ترازو گواہی کے معنوں میں بھی آ جائے گا. جب ہم گواہی دیتے ہیں تو گواہی دیتے وقت اگر میری گواہی کا نقصان میرے اولاد کو ہوتا ہے یا میرے والدین کو ہوتا ہے، میرے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے، تو میں اگر مسلمان ہوں تو میں ہچکچاؤں گا نہیں، وہ بات بھی کھلے دل سے کہتا ہوا جس سے میرے انتہائی نیئر اینڈ ڈیئرز کو نقصان ہو رہا ہے. اور اگر میری گواہی سے میرے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس خوف سے اس گواہی کو چھپاؤں نا کہ میری سچی گواہی دینے سے میرے دشمن کو فائدہ ہو جائے گا. یہ بھی ترازو پر تلی ہوئی گواہی ہونی چاہیے، ترازو اس میں بھی ہے. ہمارے رائٹس کا معاملہ ہے، حقوق کا معاملہ ہے. فقیر اپنے حقوق جانتا ہی نہیں کہ میرا کوئی حق بھی کسی پر ہے، لیکن اسے دوسروں کے حق بہت اچھی طرح یاد ہوتے ہیں. اپنے حقوق وہ کلیم نہیں کرتا، کبھی اپنا حق مانگے گا نہیں کسی سے، فورگو کر دے گا، لیکن دوسروں کے حق 100% سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص نہ تو کسی کا حق مارتا ہے اور نہ اپنا حق کہیں چھوڑتا ہے، تو وہ اپنی ڈیلنگز کو ترازو میں تول کر کر رہا ہے. تو یہ ترازو وہاں بھی استعمال ہوگا، ان معنوں میں بھی آئے گا. ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ظاہری معنوں پر چلے جاتے ہیں. یہی ایک لفظ ترازو ہم نے جہاں استعمال کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے ناپتول میں استعمال کیا، لیکن یہ ترازو انسان کی پوری زندگی میں کارفرما نظر آنا چاہیے. یہی مسلمان کی شان ہے. جو شخص اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سورہ رحمان میں استعمال ہونے والے لفظ عدل یا اردو میں ترازو کے مطابق ڈھال لیتا ہے کہ نہ وہ کم ہے نہ زیادہ، اس کی زندگی واقعی جنت بن جاتی ہے دنیا میں. اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے ایک اور بڑی خوبصورت چیز بیان کی، اردو میں اس کو ہم یوں کہیں گے کہ کسی چیز پر پروٹیکٹیو شیل چڑھا دیا جائے. تو اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ میں نے تو تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی محفوظ کر دیا، ان پر ایسا غلاف چڑھا دیا جس کی وجہ سے نہ تو کیڑے مکوڑے اس کو خراب کر پاتے ہیں، نہ وہ موسمی اثرات سے متاثر ہوتا ہے. اس کے اندر جو انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، فائدے رکھے ہیں، وہ قائم و دائم رہتے ہیں. اس موضوع پہ اگلی اتوار بات کریں گے. کچھ سوال کچھ لوگوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو اپنا تعارف رحمان سے کروایا، کائنات کی تمام چیزوں کو اپنا علم دیا، مگر انسانوں اور جنوں کو اپنا علم دے کر کیوں نہ پیدا فرمایا؟ بات یہ ہے کہ یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ اللہ نے انسانوں کو اپنا علم عطا نہیں فرمایا. इसका एक सबूत तो सूरह बकर में है, सूरह बकरा में, कि इल्मुल अस्मा आता फरमाया। जैसे कि किसी नशिस्त में मैंने अर्ज किया था कि औलिया किराम का इत्तफाक इस बात पर है कि ये इल्मुल अस्मा दर हकीकत में वो हरूफ मक्तात का इल्म था जो कुरान पाक में 14 हरूफ की सूरत में आए हैं। इसके बारे में अहले इल्म लोगों का इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि यही 14 अल्फाज हैं जो इस कायनात के सिस्टम को चलाने में कोड वर्ड्स के तौर पर काम करते हैं। तो रब ताला ने अगर कायनात के निजाम के कोड वर्ड इंसान को सिखा दिए तो उसने तो कायनात का इल्म अता कर दिया इंसान को। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए थे जैसे कुरान में बयान किया है, और हम सब औलाद आदम हैं, और वो इल्म जेनेटिकली ट्रांसफर होता है हमें। दूसरी चीज इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाने वाले अंबिया इकराम, उनको जहां अल्लाह ने मुखातिब किया है उस खताब से पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी अपनी कौम के लिए उतारे गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मुखातिब किया अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन डिक्लेयर किया है। और इन आलिमों में, इन जहानों में जो मखलूक है समेत जिन्नात के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रहमतुल आलमीन, उनके लिए रहमत हैं। और जो पैगाम लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुल कायनात के लिए है, तो जिन्नात भी उसी कायनात के बासी हैं। अल्लाह ताला ने अपना इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर यह है कि अल्लाह का वो पैगाम बैन ही उस सूरत में न सिर्फ हम तक पहुंचा दिया बल्कि उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया कि ये पैगाम इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा तुम लोगों की जिंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइट हाउस हैं हमारे लिए भी और जिन्नात के लिए भी, इस कायनात में बसने वाली तमाम जीजान चीजों के लिए मिसाल हैं। इस कायनात में बसने वाली तमाम जीजान चीजों के लिए भी तो वो इल्म सबको अवेलेबल है, फिर उसे महफूज कर दिया अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में। और उससे भी एक बेहतर चीज ये हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा महफूज है, जब चाहें अपने जहन के औराक पलट के ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक पर्टिकुलर इशू पर क्या अमल फरमाया था, उसकी नजीर मिल जाएगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में। तो वो इल्म ही तो है। इल्म क्या है? मालूमात और इल्म में सिर्फ इतना सा फर्क है कि वो चीज जो हम सीखते हैं अगर वो हमारे रवैयों को बदल न सके, हमारी जिंदगी के चलन को न बदले, तो वो मालूमात है। और वो हर चीज जो हम सीखें और उसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लें और उससे हमारे जिंदगी के रवैये तब्दील हो जाएं, वो इल्म है। इसीलिए कुरान उतारा भी गया और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को एक प्रैक्टिकल फॉर्म में पेश कर दिया अल्लाह ताला ने, हमारे लिए नमूने के तौर पर उसे कायम कर दिया। वो इसीलिए कि अगर हम उसकी पैरवी कर लेंगे तो हमारे जिंदगी के बारे में रवैये तब्दील हो जाएंगे। तो جس چیز سے ہماری زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں وہ علم ہے. تو یہ سمجھنا شاید زیادہ حقیقت کے قریب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو علم نہیں دیا. اللہ نے نہ صرف علم دیا بلکہ اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں. ایک اور دو سوال کسی صاحب نے بھیجے ہیں کہ ماہ ربیع الاول فضیلت و برکات پر روشنی ڈالیے, کیا 11 ربیع الاول کی رات کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے, خاص ہے, میلاد منانا کیسا ہے, کیا اس کے کوئی خاص فضائل و برکات ہیں اور کس طرح منانا چاہیے؟ ربیع الاول کے خصائل, اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے بارے میں یہاں کافی سیر حاصل بحث ہوئی ہے, اگر ریکارڈڈ گفتگو نکال سکیں آپ تو اس میں ربیع الاول کے بارے میں گفتگو مل جائے گی, رجب کے بارے میں بھی, شعبان کے بارے میں بھی, رمضان کے بارے میں بھی, بجائے اس کے کہ اس کو میں دوبارہ سے دہراؤں اور جو لوگ یہاں پرانے تشریف لانے والے ہیں ان کا وقت ضائع ہوتا رہے گا. اس گفتگو کو سن لیجئے, اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. میلاد منانے کی جہاں تک بات ہے, یہ بہت سی جگہوں پر سوال اٹھا ہے, بلکہ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول پر میں یو کے ہی میں تھا تو وہاں ایک مسجد میں مجھے بلوایا گیا تھا 12 ربیع الاول کے روز, اور وہ مسلک کے لحاظ سے ان چیزوں پہ کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. میں نے وہاں بھی ان سے یہ ایک بات عرض کی تھی کہ 12 ربیع الاول کا منانا یا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. اگر ایک صاحب کی 7 اولادیں ہیں اور وہ صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایک بیٹا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے والد کی سالگرہ مناتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اپنے والد کی پیدائش کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میرے والد کو پیدا کیا جو اتنے اچھے باپ تھے کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں پالا پوسا, ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی, ہمیں ہر گرم سرد سے بچایا ہے. اور ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کی روح کو اصال ثواب کر دیا جائے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں, وہ تو دنیا میں آئے تھے چلے گئے, ان کی اب سالگرہ منانے کا کیا فائدہ. تو یہ اپنی تھنکنگ کی بات ہے, اس کے لیے نہ تو کوئی قانونی دلیل لائی جا سکتی ہے نہ کوئی شرعی دلیل, یہ صرف اپنے جذبے کی بات ہے اور احسان مندی کے جذبے کی بات ہے, شکر گزاری کا جذبہ ہے اس میں. تو منانا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے, اس کو ذاتی ہی رہنا چاہیے. اگر ہم میں سے کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان عظیم ہم پر فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا, ایسا پیغام جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے, اور اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے, تکالیف اٹھائی ہیں, لیکن پیغام ہم تک پہنچا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ایسا ہے کہ ہمیں دل سے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, ان کا احسان مند ہونا چاہیے, اور اس احسان مندی کا اظہار ایک تو ہم درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اس شکر گزاری میں ہم سلام اور درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن آپ کی سالگرہ اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں خوشی کا عنصر ظاہر ہوتا ہے، تو یہ ذاتی فیصلہ ہے. اگر اس دن ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اس کلام پاک کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اگر اس ثواب کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور یہ بھی ہمارا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ اگر ہم اس دن کو خاموشی سے گزر جانے دیں، تو اس کی نہ تو کوئی قانونی دلیل ہے اور نہ کوئی شرعی جواز اس کا، اس کی فیور میں یا اس کے اگینسٹ شرعی جواز نہیں لایا جا سکتا. صرف یہ ذاتی جذبے کی بات ہے کہ کوئی کس طرح منانا چاہے. 12 ربیع الاول کے فضائل برکات کی اگر بات ہم کرتے ہیں، تو صاحب اس دن کی فضیلت تو بہت ہے جو مجھ جیسا امی اور گناہگار شاید بیان نہیں کر پائے گا، لیکن ایک ضرور میں کہہ سکتا ہوں، اس کی فضیلت کس درجے کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ کوئی نیک آدمی جانے گا، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ دن سب سے افضل ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ مقام بہت خوش نصیب ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہو. میں تو ایک یہی جاہلانہ رائے ہے جس کا اظہار کر پاؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہی نہیں چیزوں کو. اس کی فضیلت میرے نزدیک تو یہی ہے سب سے زیادہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اتارے گئے تھے. دوسرا سوال انہی صاحب کا ہے کہ اللہ رب العزت نے کون سی سورہ طیبہ کو حروف مقطعات میں بریکٹ کیا ہے، کیا ہر کوئی بطور وظیفہ یہ ویسے ہی پڑھ سکتا ہے؟ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بہت سے سوال ایسے آ جاتے ہیں جس کا جواب صرف کوئی نیک آدمی ہی دے سکتا ہے یا صاحب علم دے سکتا ہے، تو یہ وہ کڑا مقام ہوتا ہے جہاں مجھ جیسا گناہگار آدمی لڑکھڑاتا ہے. اس قسم کی مشغافیاں کہ کس لفظ کو وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو کیا حاصل ہو جائے گا، یہ کسی صاحب علم کا ہی خاصا ہو سکتا ہے. مجھ جیسا امی اس کا جواب نہیں دے پائے گا. میں تو وہی اپنے جاہلانہ خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں جن کو کیری کر رہا ہوں کم علمی کی وجہ سے. نہ میرے رب نے کبھی مجھے گن کر دیا ہے جو میں اس کا ذکر گن کر کروں، نہ میرے رب نے کبھی میرا استحقاق دیکھا کہ میں اس چیز کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں. بغیر میرے کسی چیز کے استحقاق کے کھلے ہاتھ سے وہ عطا فرماتا ہے، تو میں یہ دیکھ کر کیوں پڑھوں کہ اس وظیفے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ کیوں نہ دیکھوں کہ میں تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لائق ہی نہیں، تو کم از کم اس کا ذکر تو کھلے دل سے کر لوں. میری جو جاہلانہ عقیدت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی زبان سے ادا ہوا وہ ہر لفظ قرآن پاک الف لام میم سے شروع ہو کے ناس تک اللہ کا کلام ہے، اسی کا اتارا ہوا کلام ہے. تو اللہ کا ایک ایک لفظ جو اس نے کہا ہے وہ بہت افضل ہے. میں اس کے کسی لفظ کو بھی بار بار اگر دہرانے لگوں تو ہر ایک کی فضیلت ایسی ہی ہے، کیونکہ وہ بھی رب ہی کا اتارا ہوا لفظ ہے. تو حروف مقطعات ہی کیوں؟ رب نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا آج تک مجھے عطا کرتے ہوئے کہ میں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. رب نے کبھی یہ نہیں دیکھا مجھے نوازتے ہوئے کہ میں کتنا سرکش ہوں، نہ صرف گناہگار ہوں بلکہ سرکشی کرتا ہوں اس سے، ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور ہر اس کام سے دور بھاگ جاتا ہوں جس کی تلقین اللہ نے کی ہے۔ تو رب نے تو مجھے عطا کرتے ہوئے نوازتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھا، تو پھر میں اس کو یاد کرتے وقت اس قصے میں کیوں پڑھوں کہ اس لفظ کی فضیلت بہت ہے اور اس لفظ کی فضیلت کم ہے؟ نہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں اللہ کے ادا کیے ہوئے، اللہ کے کہے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے، اس کے بھیجے ہوئے الفاظ کو تول سکوں کہ کون سا لفظ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور کون سا لفظ کم فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے لیے علم کی جس خزانے کی ضرورت ہے، میں تو اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا۔ اللہ نے کبھی مجھے دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کا سجدہ شکر کبھی ادا کیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، تو پھر میں اس کو یاد کرتے وقت یہ کیوں دیکھوں کہ یاد کرنے والے الفاظ کیا ہیں کیا نہیں ہیں؟ تو جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کا جواب کوئی صاحب علم دے گا۔ میں تو اسی طرح کے جاہلانہ خیالات کا مالک ہوں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ وظائف سے دور رہیے، اللہ کو یاد کیجئے صرف اس لیے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ اس کا شکر ادا کر پائیں، تو کم سے کم اس کو یاد تو کرتے چلے جائیں۔ اگر ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ دیکھ کر کے یاد کرنے کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا، تو پھر وہ شکر گزاری تو نہیں، وہ تو کاروبار ہے بھائی۔ تو اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت کاروباری رشتے کے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ کبھی ہم سے وہ کاروباری رشتہ جوڑ لے، ہم ایک قدم نہیں چل پائیں گے، گھاٹے کا سودا ہے، اس سے دور رہیے، اس سے صرف غلامی کا رشتہ جوڑ لیجئے کہ تو آقا اور میں تیرا غلام، میں تو تیری غلامی کرتا رہوں گا، باقی مجھے پالنا تیرا کام ہے، میں نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتا، تو مجھے اس طرح پال جس طرح تیری شان ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ لوگ نیک ہیں، یقیناً کہہ سکتے ہوں گے، لیکن مجھ کو اپنے گناہ یاد ہیں، میرے سامنے ہیں، مجھ کو معلوم ہے کہ میرے نام اعمال پر کالے رنگ کا برش ایک پھرا ہوا ہے، وہاں کہیں سفیدی کا ایک ذرہ کہیں مجھے نظر نہیں آتا اپنے نام اعمال میں، وہ اتنا سیاہ ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ تو میں رب سے کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ اس کو یہ کہتا جاؤں کہ یا باری تعالی، بہت برا ہوں لیکن ہوں تیرا، تیرا غلام ہوں، اور تو میرے ساتھ اپنے شایان شان ہی سلوک کر دے، مجھے معاف کر دے، جو کچھ میں نے کیا تو معاف فرمانے والا ہے، تو رحم کا معاملہ کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ بھی تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے۔